اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ تمام گناہوں کو چھوڑو. ضرور ظاہر الاسم و باطن, دیکھو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا تمہیں, اور تمہیں باطنی گناہوں کو جو سوچ کے ہیں, سوچ میں تو زیادہ تر اعمال ہمارے ہوتے ہیں, یعنی ظاہری اعمال تو بہت کم ہوتے ہیں. اکثر تو ہر وقت جو چیز چلنے والی ہے دماغ میں چل رہی ہے وہ تو سوچ ہے, تو یہ سوچ کے جو گناہ ہیں یہ تو بہت شدید ہوتے ہیں, اور انہیں پر انحصار ہے جن کی اصلاح کے لیے یہ کچھ مجالس کا سلسلہ ہے کہ کس طرح سے ہم سمجھ جائیں. ظاہر ہے کہ سوچ یعنی بالکل سوچنا کچھ, مثلا ایک شخص بالکل کسی کی ترقی ہو گئی تو یہ سوچتا ہے کہ کیوں ہوئی اس کی ترقی, میری ہونی چاہیے, بہت عام ہے یہ سوچ دل میں آتی ہے. یا بالکل سوچتا ہے جب ایسا تو گناہ ہے حسد کا, بہت بڑا گناہ حسد, بہت بڑا گناہ. اسی طرح سے کسی نعمت پر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ نعمت من جانب اللہ ہے, میں اس کا مستحق نہیں تھا, تو یہ شکر ہے, جو بہت بڑا بہت بڑی عبادت ہے, معمولی عبادت نہیں ہے. شکر ایک ایسی عبادت ہے جس سے نعمتیں بڑھتی ہیں. شرط یہی ہے کہ بندہ یہ سوچے. ہم آپ خود جائزہ لیجئے, میں بار بار اپنے احباب کو کہتا ہوں, دیکھیے جائزہ لیجیے صبح سے شام تک کا, کسی ایک دن کا جائزہ لے لیجیے کہ کتنی نعمتیں ملتی رہیں صبح سے لے کر شام تک, لیکن کیا ہم نے ایک بار بھی بالکل یوں سوچا کہ یا اللہ میں اس نعمت کا مستحق نہیں تھا, بالکل نہیں سوچا, شکر کہاں ادا ہوا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں باطنی اعمال کو سیکھنا پڑے گا, باطنی اعمال کی مشق کرنی پڑے گی, اس کی طرف توجہ رکھنی پڑے گی, تو ایک ایک کر کے سب ہاتھ میں آ جائیں گے. یہی فرق ہوتا ہے عام آدمی میں اور ایک اللہ والے میں. اللہ والا ان اعمال کو صحیح کرتا ہوتا ہے. اس کے لیے حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے قصد السبیل, کہ جو شخص بھی یہ ارادہ کرے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا, اس کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ خود ہی کہتے تھے کہ دیکھو یہ قصد السبیل کتاب کو غور سے پڑھو. ذرا مشکل اردو میں ہے اس زمانے کے لحاظ سے, اس کتاب میں سے کچھ پڑھ کر سنا رہے ہیں, لیکن چند دن سے چند باتیں جو موٹی موٹی ہیں جو اب تک کہی گئی وہ یہ ہے کہ اعمال باطنہ جو ہیں, یعنی وہ اعمال جو انسان سوچ کے ذریعے سے کرتا ہے, وہ بنیاد ہیں اعمال ظاہرہ کی. جب اعمال باطنہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اعمال ظاہرہ بھی سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اعمال باطنہ جب تک ناقص ہے, یعنی سوچ میں نقص ہے, تو اعمال ظاہرہ بھی ناقص ہے. بڑی مثالیں ہیں اس کی. ایک شخص کی صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی, نماز قضا ہو جاتی ہے, اس کو کیا مشکل ہے؟ اس کو اللہ کی محبت کی کمی ہے. جب اللہ کی محبت مطلوبہ درجے کی ہوگی تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک سوچ ہے, کیونکہ جو محبت درکار ہے وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے طلب کی ہے, اور وہ محبت اختیاری بالکل سوچنے والی ہے. ایسی ایک محبت ہوتی ہے کہ دل کھنچ رہا ہے, یہ تو اختیار میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں. مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے بس ان چیزوں کا جو اس کی قدرت میں ہے, اس کے اختیار میں ہے, جو وہ کر سکتا ہے, وہ سوچ سکتا ہے. وہ سوچتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات قابل ترجیح ہے, تو یہ بات جتنا سوچے گا وہ اللہ کی محبت اسی کو کہتے ہیں. عقل سے یہ سمجھنا اور سوچنا, آپ تجربہ کر لیجئے, کوئی شخص جس کی نماز قضا ہوتی ہو صبح کی, وہ یہ سوچتا رہے, دن بھر سوچتا رہے, رات کو سوتے وقت بھی سوچتا رہے, لیکن آنکھ کھل جائے گی, رانا کیا بات آئے گی, مسجد پہنچ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہی ایسی چیز. تو دیکھیں ہر ظاہری عمل کے نفس کے پیچھے, خرابی کے پیچھے ایک کیا لگا ہوا ہے؟ باطنی عمل کی خرابی لگی ہوئی ہے, اسی کو کہا جائے. ایک تو یہ بات بتائی گئی, اس کو بار بار دہرانے کی ہے, جیسے غصہ آتا ہے, غصہ آتا ہے, اب آپ تجربہ کیجیے دیکھیے غصے کے بارے میں, غصہ آنا بظاہر غیر اختیاری ہے, اور یہی لوگ کہیں گے غصہ آ گیا, کسی نے گالی دے دی تو غصہ آ گیا. تو خیر اسی لیے غصہ آ جانے پر جو اندر اندر آیا وہ آخذہ بھی نہیں ہے, کیا کہتے تو گالی دی گئی تو وہ غصہ آ گیا, پھر بھی چیز ہے. لیکن اب غصے کے تقاضے پر عمل نہ ہو, لیکن غصہ جب آتا ہے اس سے پہلے ایک سوچ ہوتی ہے جو بالقصد ہوتی ہے، وہ نہ ہو تو غصہ بھی نہ آئے. وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا کہہ دیا، کبر والی بات سوچ لی اس نے، کبر والی بات جب سوچے گا تبھی غصہ آئے. راجوں کو، شوہروں کو، بیویوں میں بڑا غصہ آتا ہے، اس کی یہ مجال ایسے بول رہی ہے، یہی سب ہوتا ہے. تو کیا ہے، ایک سوچ غلط تکبر والی ہوئی، اس تکبر والی سوچ نے غصہ پیدا کیا. لیکن چونکہ تکبر ایک رذیل نفس ہے اور غصہ بھی ایک رذیل نفس ہے اور خود ابھرا ہے، یہاں تک انسان ایک درجے میں معذور ہے، گناہ نہیں ہوتا. گناہ ہوتا ہے سب سے پہلے بالقصد کبر والی بات سوچنے پہ تو گناہ ہوگا، کیونکہ ایسا سوچا کیوں، ہم ہیں کیا، اپنے کو سب سے حقیر سمجھنے کا حکم ہے. بیوی سے بھی شوہر کو یہ حکم جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھے، یا بیوی کی حقارت دل میں لائے. بیوی کی حقارت دل میں لائے گا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے. کبر تو وہ گناہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو دیکھ لیجیے، غصہ درجے کے ایک درجے میں غیر اختیاری ہے اور انسان ایک درجے میں معذور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، وہ سوچ بالکل ہوگی. غصہ تو گناہ ہوگا، کبر کا تو گناہ ہوگا، کسی کی حقارت دل میں لائی تو گناہ ہوگا. یہ چیزیں سیکھنے کی، اس کو سیکھنے کے لیے یہ کتاب میں بعض ہدایات ہیں. اسی کو تصوف کہتے ہیں، تصوف کہتے ہیں تعمیر الظاہر اور باطن، کہ اپنے ظاہر کو بھی ٹھیک کر لو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے مطابق ہو جائے، اور اپنے باطن کو بھی ٹھیک کر لو کہ تمہاری سوچ میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو، نہ فرمانی نہ ہو، نہ فرمانی نہ ہو. یہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. عبادات نافلہ تو لوگ بہت کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ مثلا اب رمضان المبارک ہے، آج تو خیر سے قدر ہے، بہت ہی بڑی رات ہے، اللہ کا کوئی اندازہ کر نہیں سکتا. لیکن اس میں کرنا کیا، کرنا کہیں کچھ لکھا ہوا ہے کہ اتنی نفلیں پڑھو یا اتنے کتنے پارے پڑھو یا رات بھر جاگو، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں، کیا دعا مانگ، کیا دعا مانگ، کیا دعا. شب قدر مل جائے گا مطلب یہ کچھ احساس ہو جائے گا اس وقت، اور اس کے احساس کی وجہ بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ شب قدر میں فرشتوں کا نزول مغرب کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. اس میں تو بھائی کوئی اشکال ہی نہیں، قرآن کی آیت سے شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کے وقت سے ہی ہو جاتا ہے، اس میں اور دوسری راتوں میں یہی فرق ہے. اسی لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ مغرب میں جیسے ہی افطار کرتے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں افطار، ایک کھجور دو کھجور پانی پی کے افطار کو جلدی سے ختم کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ رات آنے والی ہے تو مغرب سے ہی شروع ہو گئی، اب دعا میں لگو، دعا میں لگ جاتے ہیں. اصل چیز تو یہ کرنے کی ہے، اللہ سے مانگو، مانگنے کی رات. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا دعا مانگوں، رسول اللہ کی یہ رات دعا مانگنے کی، دعا مانگنے کی رات، مانگنے کی رات. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے بندے کی وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کو محتاج ظاہر کرے اور مانگے، اور مانگ اپنے کو اور تذلل سے مانگے، ذلت سے مانگے، اپنے آپ کو تذلل اختیار کر کے مانگے. قرآن کا حکم دیکھو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کیسے، تذلل کے ساتھ، یعنی اپنے کو ذلیل بنا کر، اپنے کو محتاج بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا. یہ لفاظی والی دعائیں، شاعری والی دعائیں، یہ کہیں محتاج کی نکل سکتی اس طرح سے، تذلل کے ساتھ، یا اللہ میں تو مصیبت میں ہوں، مجھے آپ بچائیں، یا اللہ میری یہ مشکل ہے اس کو آپ دور کیجیے، یا اللہ میں خود ہی ذلیل ہوں، میں خود ہی، میں نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مانگی. یوں ہوتا ہے یہ دعا کا یہ انداز ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے جوتے کا چشمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس طرح یہ ہے ابدیت. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عائشہ، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کتنی آسان دعا ہے، یا اللہ آپ تو معاف کرنے والے ہیں، آپ کی صفتی ہے معاف کرنے والی، اور آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. اسی لیے یہ ہے حکم کہ اگر کوئی آپ کا رشتے دار ہو اور کچھ کھٹ پٹ ہو جائے ہو جاتی ہے دوستوں میں، اور آپ سے معافی مانگے، فوراً معاف کرو ورنہ تمہیں گناہ ہوگا. ارے اس سے معافی مانگ لی، اب کیا تم کہہ رہے ہو؟ بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایٹھے رہتے ہیں، سخت تکبر ہے. بیوی معافی مانگ رہی ہے بیچاری، غلطی بھی نہیں ہوئی اس کی، اول تو غلطی بھی اس کی نہیں ہوتی، غلطی بھی شوہر ہی کی، اس کے ساتھ منہ پلا کے بیٹھ گئے شوہر صاحب، کئی دن سے بات نہیں کر رہے ہیں، بہت حد ہے ظلم کی. اور وہ بیچاری معافی مانگ رہی ہے، پیٹ دبا کے ایٹھے ہوئے ہیں، کوئی سب معافی مانگے، آج ایسا نے مجھ سے آ کے معافی مانگی، عجیب معافی مانگی، کہہ رہے میں نے آپ کی غیبت کر دی، معاف کر دی. لا حول ولا قوۃ، اس میں کوئی نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، معافی جب مانگے تو فوراً ڈھیلے پڑ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ عمین کا افون تو حد بلافوا صاف ہونے، اس سے مجھے معاف کرو. کیا دعا کا خلاصہ ہے؟ یا اللہ معاف کر، یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ معاف کر. بس یہ رات اسی کی ہے، رٹ لگانے کی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر. جو معافی مانگتا ہے، معافی کون مانگتا ہے؟ جو اپنے کو خطاگار سمجھتا ہے. اب اندازہ کیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حد، کیونکہ برابر کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی اعمال کی کمی تھی، صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھا رہے ہیں شب قدر جیسی رات، یہ دیکھو معافی مانگ رہے ہیں. تو ہم آپ کا ہاتھ تو گند در گند ہے، ہمیں تو بس ایک ہی کام کرنا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ پورا، اب شب قدر تو ہے ہی خاص، اس میں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ معافی مانگے. لیکن معافی مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ نہ چھوڑے، توبہ نہ کرے. اگر توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا ہے، یا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، تو وہ معافی کہاں ہے؟ معافی نہیں ہے، وہ مذاق ہے، استہزاء ہے، بدتمیزی. یا اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، رو رہا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اس کے بعد جا کے ٹیلیویژن دیکھتا ہے، نہ محرموں کو دیکھتا ہے، ایک گناہ بھی نہیں چھوڑ کے دیکھتا ہے، یہ معافی کہاں سے؟ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، لیکن مثال بار بار دینے کی. ایک باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا گھر نہیں مانتا. بیٹے کو احساس ہوا کہ باپ تو ہے ناراض، تو اس لیے باپ کو کرو راضی، تو جا کے کہتا ہے ابا معاف کر دیجیے، میں نے بڑی غلطی ہوئی، معاف کر دیجیے، لیکن میں کروں گا وہی جو کرتا رہا ہوں. تو بتائیے باپ کیا کر رہی ہے؟ باپ نے اگر اب تک جوتا نہیں نکالا تھا، اب نکالے گا اور دھن دے گا اسے. بدتمیز، یہ تیرا معافی مانگنے کا طریقہ ہے؟ کہتا کہ میں وہی کرتا رہوں گا، وہی نافرمانی کروں گا. تو جب حق تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، تو آپ کے دل میں جو ہے کہ میں تو ارادہ ابھی تو نکل کے تم گناہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے بیٹھے ہو، اور اگلے مہینے میں شوال میں تم 10,000 کہیں گے گناہوں کی پلاننگ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، شادی ہالوں کی. تو وہ تمہیں تو اتنے گناہ کے ارادے لے کر جو تم منہ سے تو نہیں بول رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو علم ہے. بات تو وہی ہوئی کہ یا اللہ معاف کر دیجیے، لیکن کروں گا وہی. تو معافی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو دل سے گناہ کے ارادوں کو نکالو، بالکل نکالو، اس کے بغیر معافی نہیں ہوتی. کر کے تو دیکھے کوئی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی حاجات پوری کی جاتی ہیں. یہ رات اسی کی ہے. یہ رات تو یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی، آج ہے شب قدر کی رات، بلکہ اس مضمون کو میں مختصر کروں گا. تو اصل میں ہمارے لیے شب قدر ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، جو شخص اپنی اسلام میں لگا ہے اس کے لیے سب برابر ہے، وہی کرتا ہے. وہی آپ رمضان میں بھی کریں گے، وہی غیر رمضان میں بھی کریں گے، سب سے سب برابر ہے. کیوں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو تمام اعمال جو نافرمانی والے ہیں چھوڑنے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو معلوم کرنا پڑے گا، ان کو بدلانا. تو رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، شب قدر ہو یا نہ ہو، ہمیں تو کرنا ہی یہی ہے، ہمیں تو کرنا ہی یہی ہے، عمر بھر یہی کرنا ہے. تو اس کے لیے حکیم الامت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو علم حاصل کرو کہ گناہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ظاہری گناہ بھی معلوم کرو کیا ہے کیا نہیں، اور باطنی بھی معلوم کرو کون سی سوچ گناہ ہے، کون سی سوچ گناہ نہیں ہے، کون سی سوچ فرض ہے، کون سی سوچ واجب ہے. اور اس کے بعد ہمت ہونی چاہیے کہ چاہے لوگ برا بھلا کہیں، چاہے نفس سے تقاضے ہوں، چاہے کچھ ہو، پیسوں کا نقصان ہو، کچھ بھی ہو، ہم کریں گے وہی جو اللہ کا حکم. جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتے. جو اللہ کا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا بن گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو نقصان سے بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے. ہمارے جو نقصانات ہوتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں وہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں. اگر اس کے ساتھ توبہ کرے اور اگر اس کی قضا نماز روزے ہیں، کسی کی حقوق ہیں مالیہ غیر مالیہ سب ادا کرے، معافی مانگے، کسی کو غیبت کی ہے سب کچھ کرے، تو یہ تو شروع ہو گیا سلوک اور آپ راستے پہ آ گئے. جب راستے پہ آ گئے تو چونکہ امراض نفس ہیں، ایک اللہ والے کو ڈھونڈو جو اس کا معالج ہو، اس کے بغیر تمہارے جائیں گے نہیں. تم چاہے لاکھ کرو گے ارادہ، پھر لوٹ جاؤ گے، پھر اسی گناہ کرو گے، پھر اسی گناہ کو کرو گے. اس سے بچنے کے لیے اس نفس کے امراض کا علاج ضروری ہے، اس کے لیے ایک شیخ کامل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے جس کی علامات بتائی گئی. اس کے بعد یہ سمجھ لو کہ تم کسی بزرگ سے جب تعلق کرتے ہو تو اس سے غرض کیا ہے؟ غرض صرف ایک کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور کوئی غرض نہیں. اس کا طریقہ بھی صرف ایک ہے کہ شریعت کے حکموں پر پورا پورا چلنا، چاہے وہ احکام ظاہر کے متعلق ہوں چاہے باطن. یہ بھی ہو گیا. جب غرض اور نیت درست ہو جائے تو اگر وقت اور مہلت میسر ہو تو ایسے اللہ والے کی خدمت میں کچھ عرصہ رہے، جیسے بھی ہو. اب آج کل ویسے تو نہیں ہے، لیکن اس سے ملتا جلتا رہے، جاتا رہے ان کے پاس، ان کے بیان سنتا رہے، کچھ بھی ہو کسی طریقے سے. اور اگر حاضر نہ ہو سکے تو غائبانہ مکاتبت کرے، لکھے اپنا حال، جو وہ بتائے اس کو کرتے. اور وہ جو اذکار و اشغال بتائے وہ ان کو بجاتا ہے، ان کو بجاتا ہے. اپنی مرضی سے نہ کرے، اپنی مرضی سے نہ کرے بلکہ ان سے پوچھ لے. اور جب تک کے لیے لکھا ہے کہ جب تک کوئی تمہیں ایسا بزرگ نہ ملے. حضرت نے کچھ دستور العمل لکھ دیا ہے اس کتاب میں، اس میں عامی مشغول کر دیتا ہوں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ عامی مشغول ہیں، اس لیے ان کو میں پڑھ دیتا ہوں. عامی مشغول کا کیا دستور العمل ہونا چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ اول عقائد اور مسائل ضروری عقیق ہے، جس کے لیے کتاب بحث کی زیور بہترین کتاب ہے، اور اس جیسی کوئی اور کتاب ہے تو اس سے سیکھ لیں، لیکن ملے گی نہیں آپ. اس کے 11 حصے مردوں کے لیے اور 10 حصے عورتوں کے لیے. اور بہت اہتمام سے اس کا پابند رہے. دیکھیے ایک شخص شادی کر ہو رہی ہے، دیکھو بحث کی زیور میں اٹھا کر شادی کیسے کرنی چاہیے، سنت کیا ہے، اس میں کیا کیا غلط ہے، اب کرو عمل. عمل نہیں کر رہے ہو تو تم طالب ہی نہیں ہو سچے، پھر کہاں سے پہنچو گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے، علم اور عمل. علم اس لیے تاکہ عمل ہو جائے. اگر کوئی نئی بات پیش آ جائے تو اس کو علماء کرام سے پوچھو. اگر بھائی زیور میں نہیں مل رہا ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، نئی چیز آ گئی، تو علماء کرام سے پوچھو. اور تہجد ہو سکے تو آخر شب میں پڑھو، ورنہ عشاء کے بعد ہی وتر سے پہلے کچھ نفلیں بجائے تہجد کے پڑھ لے. یہ تو بہت آسان معمول ہے کہ وہ وتر سے پہلے چند نفلیں پڑھ لیا، اگر رات کو آنکھ نہیں کھلتی. جن کی کھلتی ہے تو ان کو تو عادت ہو جاتی ہے. اور جن نمازوں کے بعد فرصت ہو، سبحان اللہ 100 بار، لا الہ الا اللہ 100 بار، اللہ اکبر 100 بار، اور سوتے وقت استغفار 100 بار پڑھ لو. بہت ہی آسان معمول رکھا ہے، اتنا آسان جس کی حدیم زیادہ تر کیا آسان ہو. اور ہر وقت اٹھتے بیٹھتے درود شریف زبان سے جاری رکھے، اس میں وضو کی بھی قید نہیں اور کسی عادت کی بھی قید. ہر وقت لیکن تسبیح ہاتھ میں لیے نہ پھرے. اگر قرآن پڑھا ہوا ہو تو روزانہ کسی قدر قرآن کی تلاوت بھی کر لیا کرے. اور اس رسالے کے آخر میں مردوں اور عورتوں کو کچھ نصیحتیں لکھی ہیں، ان کو کبھی کبھی دیکھ لیا کرے یا سن لیا کرے اور ان پر عمل کرتا رہے. اور کبھی کبھی اپنے شیخ کے پاس یا کوئی اور خوش عقیدہ متقی بزرگ ہو جس کی شیخ اجازت دے، اس کے پاس جا بیٹھا کرے، لیکن ان کے پاس جانے میں اس کی پابندی نہ کرے کہ کچھ لے کر جانا چاہیے. اس چکر میں نہ رہے کہ ہمیشہ لے کے جائیں گے، غلط رسمی چیزیں ہو. رسمی چیزیں نہ کرو، مطلب یہ رسمی چیزیں نہ کرو. رسمی چیزوں میں وما انا من المتکلفین، تکلف جائز نہیں. تکلف جائز نہیں ہے، اس کو بہت کم جانتے ہیں. یہ تکلف ہے اور اخلاص کی منع تھی، اسلام میں اس کی اجازت نہیں. اسلام میں تکلفات اور اسراف کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہر شخص کرتا ہے. دینداروں کو بھی اس کی خبر نہیں، کیا غلطی ہے یہ؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے پتہ چلتی ہے یہ بات ہے. کہ تکلف جائز نہیں, بناوٹ جائز نہیں, اسلام میں سادگی کا مطالبہ ہے, تو اس کے پاس بیٹھا کرے لیکن کچھ ہدایہ وغیرہ لے جانے کا تکلف نہ کرے, کیونکہ یہ تکلف خلاف ہے اخلاص کے. اور اب دیکھیں حکیم الامت کا کمال, بندے کو اللہ والا بنانے کی تدبیر بتا رہے ہیں, کتاب اسی کی ہے نا, تم اللہ والے بن جائے. اب کیا کہہ رہے ہیں, اگر باقی اوقات میں بال بچوں کے لیے کسب حلال میں مشغول رہنا بھی عبادت ہے, اس میں بھی ثواب ملتا ہے اور نوافل سے کہیں زیادہ ملتا ہے. ہاں اب آج کل یہ کچھ ہو گیا ہے کہ جو سمجھ نہیں ہونے کی وجہ سے, اچھا اچھا دیندار بھی اگر دنیا کے کام میں لگا ہے تو سمجھتا میں گناہ کر رہا ہوں. بھائی گناہ نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کو فریضہ فرمایا ہے اور فرائض کے بعد اس کا نمبر آتا ہے, کرو خوب کرو, کس نے منع کیا؟ اس میں تم کو ثواب جو مل رہا ہے وہ نفل عبادات سے کہیں زیادہ مل رہا ہے. خود بھی غلطی پہ دوسروں کو بھی بہکا دیتے ہیں, کسی کی تعلیم خراب کرا دی, کسی کی ملازمت خراب کرا دی, ارے ہر تو حساب ہے اس اندھیر کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسب معاش فریضہ اور تم کہو میاں چھوڑو اس کو, انا لله وانا الیہ, یہ دین ہے؟ دین تو نہیں ہے, لیکن زیادہ تر اسی طرح کی ہوائیں چلتی ہیں. کتنی غلطی ہے, کتنی بڑی غلطی ہے. بال بچوں کے لیے کسب حلال میں مشغول رہنا بھی عبادت ہے. اور اگر یہ عامی اس کے لیے بتایا جا رہا ہے, یہ عامی مشغول ہے یعنی یہ عالم نہیں ہے, عام سا آدمی ہے اور مشغول ہے, فارغ بھی نہیں ہے, اگر یہ عامی عورت ہے تو ان باقی اوقات میں گھر کا کاروبار خصوصاً شوہر کی خدمت اس کے لیے عبادت ہے. ابھی عورتیں نفل عبادت تسبیح قرآن لیے بیٹھے اور شوہر داخل ہوا گھر میں اس کی توجہ ہی نہیں ہے. ارے وہ نفل عبادت یہ تمہاری عبادت ہے کہ تم شوہر کی خدمت میں لگ جاؤ, یہ شوہر آ گیا یہ نفل عبادت کا وقت نہیں. شب قدر کے روز, شب قدر میں, لیلۃ القدر میں بھی یہی ہے. اگر کسی کو معاش کی ملازمت ہے, اس کے حقوق یہ اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ ابھی جا کے کام کرو, تو کرنا پڑے گا اس کو, اس کا ثواب اس سے بہت زیادہ ہے کہ نوافل کا. اسی طرح سمجھ لیجیے, یہی سمجھ تو نہیں ہے. اسی طرح سے عورت کے لیے بجائے نوافل میں مشغول ہونے کے شوہر کی خدمت اس کے لیے عبادت ہے. تو یہ ایک مختصر سا ہو گیا, ابھی تو روز تھوڑا تھوڑا کرنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اصل چیز سمجھ لیجیے, یہ معافی مانگنے کی رات ہے. معافی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ گناہ کے ارادوں کو دل سے نکالے. یہ کہ ہم چھوٹے سے گناہ کا بھی دل میں ارادہ رکھنا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ گناہوں میں بہت شدید ہے, اس کو ستر کرنا چاہیے. بس ایک مرتبہ ہمت کر کے کہہ دو اللہ میاں کو, یا اللہ اب تک جو ہوا آئندہ میں کوئی نافرمانی آپ کی نہیں کروں, اور نافرمانی کی پلاننگ بند کرو. یہ جو تم لوگ شادی ہالوں کی پلاننگ کر رہے ہو, بالکل حرام ہے, گناہ در گناہ ہے. اس کے اندر اتنے گناہ ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اور یہ شادی ہالوں کے بارے میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں, گناہ تو نہیں, اسراف ہے, روشنیاں ہیں, عورتوں کا آنا ہے, عورتوں کو خود بلا کے نکلنا ہے, سب کچھ ہے, نام و نمود کا کھانا ہے, کیا نہیں ہے. گناہوں کی تو ایک لائن ہے. عورت کو تو گھر سے باہر نکلنا ہی جائز نہیں. قرآن کی آیت ہے وہ قرن فی ہوئی اسے, تم اپنے گھر میں بیٹھی رہو, تم کہاں شادی ہال میں جا رہی ہو. اور مرد صاحب جو لے جا رہے ہیں برابر کے گناہگار ہوئے. لیکن ایک چیز وہاں بہت شدید ہوتی ہے جو ایمان کو ہی کھا جائے تو ممکن, وہ یہ ہے کہ آپ شادی ہال میں جا کے بیٹھ گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھا دیا کہ دیکھو شادی یوں ہونی چاہیے. کسی کو بلایا گیا, عورتوں کو بلایا گیا, دعوت کی گئی, کچھ بھی تو نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. چند مردوں کو بلا کے نکاح ہو گیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر پہنچا دیا گیا. نہ کوئی دعوت, نہ کچھ, نہ کچھ, کچھ بھی تو نہیں ہوا. سنت کا طریقہ یہ تھا. اب جب یہ سنت کا طریقہ ہے تو سنت کے طریقے کی علی الاعلان خلاف ورزی ہو رہی, اور خلاف ورزی اس انداز سے ہو رہی کہ بیسوں گناہ ہو رہے, بے پردگی ہو رہی, اور تو خوشبو لگا کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں اور تم یہ سب کرو اور وہاں بیٹھ کر تم بریانی اڑاؤ اور تمہارے پیشانی پر بل بھی نہ آئے, رہے گا ایمان؟ سوچنے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تمہارے دماغ میں اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ دیکھتے تو کم سے کم غصے میں اٹھ کے تو چلے آتے وہاں سے, کیا ضرورت کی ہے. یہ طریقہ ہے شادی کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم کی مسلمانوں کو اس طرح کی شادی. اب ان شادیوں کی پلاننگ رمضان میں کرتے ہیں. انا للہ اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دعا مانگ لی ہمارے آنسو نکل آئے تو ہماری معافی ہو جائے گی. کبھی بھی معافی نہیں ہوگی اس طرح. معافی ہوگی توبہ کرنے سے, یاد رکھو. اور اعمال قبول ہوتے ہیں اسی سے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. صاف کہہ دیا تو متقی بنو یعنی تمام گناہوں کو چھوڑو, اب تمہارے اعمال مقبول ہوں گے. تو توفیق عطا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بالکل گناہوں سے الگ ہو جائیں.